أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرام قدر اہداف کربلا کے عنوان سے آج ہم اپنی پانچویں گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں اور اپنے موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے سورہ حج کی 32 آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا. ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ تعظیم شعائر الہی دلوں کا تقویٰ ہے. عرض کیا تھا شروع میں آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہ ہم کوشش کریں گے کہ بحث کو شعائر الہی ان کی تعظیم اور تقویٰ قلوب کے ضمن میں اہداف کربلا کو بھی بیان کرتے جائیں اور انشاءاللہ آئندہ آنے والی گفتگو میں پوری کوشش ہوگی کہ شہنشاہ کربلا کی زبان سے مقصد کربلا کو بیان کیا جائے. ہم نے ابھی تک جو یہ مقدمہ سازی کی ہے شاعر کو بیان کرنے کے لیے اور اس کے اطراف کی گفتگو میں جو اتنا بحث کو ہم نے طول دیا اس کی وجہ یہ ہے عزیزان محترم کہ میں جو چیز آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خود شاعر کے اندر یہ کیفیت موجود ہے کہ شاعر علامت صرف نہیں ہے, محض نہیں ہے علامت, بلکہ ایسی علامت ہے کہ جو نظریات کو بیان کرنے والی ہے, ہدف کی عکاس ہے, منزل اور خط کا پتہ دینے والی علامت شعائر کہلاتی ہے. لہذا عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جمع ہے کس کی, شعیرہ کی, جو کسی شے کو اس کا وجود ہی کیا ہے کہ وہ درک کراتی ہے کسی شے کو اس کی لطافت اور دقت کے ساتھ, حول عظمت ہی و جلال ہی و سلطان ہی, اس شے کی عظمت، اس شے کی جلالت، اس شے کی سلطنت کے گرد یہ چیزیں سمجھ میں. یہ شعیرہ کا کام یہ ہے، شعار کا کام یہ ہے کہ وہ درک کروائے. لہذا اب ہماری گفتگو جو چل رہی ہے وہ یہ کہ اللہ نے قرآن کریم میں دو مقام پر شعائر کو ذکر کیا. ایک مقام پہ فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، دوسرے مقام پر قربانی کو کہا کہ کیا ہے، من شعائر اللہ. اب میں ایک ٹیکنیکل بات کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے اذہان میں محفوظ بھی رہے، بات میں کہہ چکا ہوں لیکن دوسرے انداز سے پیش کروں گا کہ یہاں جو من ہے، علماء نے من حرف من کے 12 کے قریب الف معنی کیے ہیں. ان 12 میں سے اس مقام پر آ کر تمام جتنے بھی مفسرین ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ من من تبعیضیہ ہے. تبعیضیہ یعنی کیا؟ بعض کو بیان کرنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ جب فرما رہا ہے کہ من شعائر اللہ تو مراد کیا ہے کہ یہ صفا و مروہ، یہ جو قربانی کو ذکر کیا جا رہا ہے، یہ بعض شعائر ہیں، ان کے علاوہ بھی شعائر ممکن ہیں، ان میں محدود نہیں ہیں، ان کے علاوہ بھی شعائر ہو سکتے ہیں. اب جن کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے، یقیناً ان شعائر کے اندر کوئی ایسا ملاک، کوئی ایسا معیار موجود ہے کہ اگر وہ ملاک، وہ معیار ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو دیگر شعائر الہی کو پہچاننا آسان ہو جائے گا. اس لیے مسلسل جو گفتگو ہماری لفظ شعائر کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اس کا مقصد یہ ہے. ہم نے شعر پر بھی گفتگو صرف اس لیے کی کہ آپ کو یہ سمجھا سکیں کہ اس مادہ کے اندر لطافت ہے، اس مادے کے اندر دقت ہے، اور اسی سے شعور کا مادہ. میں پہلے بھی شعور کو ترجمہ کر چکا ہوں، آج دوبارہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ شعیرہ سے شعور تک کا سفر ہے. کیسے سفر ہے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. شعور کیا ہے؟ ہم نے کہا شعور کی تعریف علماء نے کی، علم یوصل الیہ بوجہ دقیق کا دقت شعر. فرماتے ہیں کہ علم جس تک پہنچا ہے، کسی شے کا علم کیسے، بوجہ دقیق، بہت ہی دقیق انداز سے، باریک بینی کے ساتھ. میں نے اس کی مثال بھی دی تھی آپ کو کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اس منطقے کا شعور، تو شعور رکھنے والا وہ ہے جو اس منطقے، اس علاقے کے باریک باریک راستوں سے بھی واقف ہو، جس کو ہر گلی، ہر کونا، ہر گوشہ معلوم ہو، وہ کہے گا مجھے علاقے کا شعور ہے. تو یہ جو باریکی کے ساتھ کسی شے کو پہچاننا ہے، یعنی کیا؟ شعیرہ شعور کی اس منزلوں میں اس شے کو داخل کرتا ہے جس کی وہ علامت ہوتی ہے. اب کیسے؟ جو اللہ تعالیٰ نے مثال دی، میں اسی کو ہم کل سے بحث کرتے آ رہے ہیں کہ جب پروردگار فرما رہا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تو صفا اور مروہ میں کیا چیز ہے ایسی؟ بظاہر دو عام سی پہاڑیاں ہیں. ادھر جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ قربانی کا جانور، جیسے ہی آپ نے اس پر نشان لگا دیا کہ یہ قربانی کا ہے، تو یہ قربانی کا شعر کیا بن جاتا ہے؟ شاعر اللہ. تو اس قربانی کے جانور میں روزانہ پروردگار تیرے لیے ہزاروں جانور قربان ہو جاتے ہیں، اس میں ایسی کیا بات ہے کہ یہ شاعر اللہ ہے، وہ شاعر اللہ نہیں ہے؟ آخر کچھ تو ہے. یعنی اگر نہیں ہے تو پھر اس کو شاعر کہنا اور اس کو نہ کہنا لغو ہو جاتا ہے نا. بس اگر اس کو شاعر کہا جا رہا ہے تو کیا مرحلہ ہے؟ وہاں صفا و مروہ میں عرض کیا کہ صفا و مروہ کا پیغام کیا ہے. صفا و مروہ کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کی حجت کے آگے اطاعت کرنا، جہاں پر عقل یہ کہہ رہی ہو کہ یہ راستہ شاید صحیح نہیں ہے، جہاں عقل ناقص ہو رہی ہو، جہاں عقل حکم نہ لگا پا رہی ہو، اس مقام پر اپنے زمانے کی حجت کے سامنے سر جھکانا پہلا مرحلہ، قربانی کے لیے آمادہ ہونا دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ اپنے وظیفے کی شناخت کرنا، چوتھا مرحلہ اس وظیفے کو جس کو معین کر دیا گیا اپنی تمام تر وسعتوں کے ساتھ انجام دینا. بس اگر یہ نہیں کیا تو گویا اس مقام پر نہیں آ سکتے. اور جو کر رہا ہے، اب ہونا اصل میں کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ پروردگار کہتا ہے کہ یہ حاجرہ، یہ اسماعیل، یہ میرے شاعر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو نہیں کہہ رہا جن کی وجہ سے یہ شاعر بن رہے ہیں. بس ایک درجہ نیچے آ جائیں، یعنی جن کی وجہ سے بننا چاہیے، اس کا مطلب وہ اس سے زیادہ بلند ہیں، ان کا مرتبہ اس سے بھی زیادہ بلند ہے، اسی لیے دوسرے مقام پر. یعنی جانور میں ایسی کیا بات ہے کہ جانور کو شاعر اللہ کہا جائے؟ بس جانور خود جانور مقصود نہیں ہے، بلکہ جانور کیا یاد دلا رہا ہے؟ یہ جو شاعر ہے جس کو ہم قربانی کے جانور کو شاعر کہہ رہے ہیں، کیا یہ اصل ہے؟ نہیں، یہ اس قربانی کا، اس کی شبیہ ہے جو حاجی دیتے.
اور حاجیوں کی بھی شبی وہ ہیں کہ جو ہم یہاں عید قربان کے دن کرتے، شبی کی شبی، اس کے بارے میں آپ کسی بچے سے بھی پوچھیں گے کہ یہ قربانی کیوں کرتے ہو تو بچہ بتلائے گا کہ اس قربانی کا راز کیا ہے۔ یہ جو شاعر کے اندر کیفیت ہے، یہاں تک پہنچانا مقصود ہے آپ کو۔ لیکن یہ قربانی کیوں ہے؟ اپنے بچوں کے لیے، یقیناً میرے بزرگان مستحضر ہیں، ان کے اذہان عالیہ میں موجود ہے، لیکن کچھ لطائف، کچھ دقائق انشاءاللہ ذکر کرنا آپ کی خدمت میں مقصود ہے۔ کیا واقعہ ہے؟ قربانی کیوں شاعر بن رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ ایک واقعے کی یاد دلا رہی ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ اتنا ہے کہ حضرت ابراہیم خواب میں دیکھتے ہیں اور حضرت اسماعیل سے عرض کرتے ہیں کہ میں نے خواب، انی ارا فی المنام، کیا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب حضرت اسماعیل کا اور حضرت ابراہیم کا یہ خواب، اس سے پہلے یہ مقدمتاً جاننا ضروری ہے کہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کے درمیان میں رابطہ باپ بیٹے کے علاوہ کیا ہے۔ باپ بیٹے تو ہیں، یہ صرف باپ بیٹے نہیں ہیں۔ تمام علماء نے متفق علیہ طور پر، شیعہ سنی سب نے یہ کہا، اور قرآن بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو اولاد ہوئی ہے اپنے عمر کے آخری حصے میں۔ جب آپ کو اولاد کی خوشخبری سنائی گئی تو آپ کی بیوی نے کہا ہاذا بالی شیخہ، یہ میرا شوہر بوڑھا ہو چکا ہے، ہمیں اولاد کیسے ہوگی؟ عمر کے آخری حصے میں آپ کو اولاد ہوئی ہے۔ عمر کے آخری حصے میں اولاد عطا ہو کسی کو، اور جب وہ اولاد عین جوانی پر پہنچ جائے، بعض نے 13 برس کا عمر سن لکھا ہے جناب اسماعیل کا، کہ جناب اسماعیل اس وقت 13 برس کے تھے، بوڑھا باپ جوان بیٹا، خود اس کیفیت کو سمجھیں۔ باپ کون؟ حجت خدا نبی زمان۔ بیٹا کون؟ حجت خدا نبی زمان۔ کتنی قوت کے ساتھ رابطہ ہے جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم کے درمیان۔ اتنے دیکھیے، جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضرت یوسف کے لیے اتنا گریہ کیا، اس گریہ کی وجہ کیا تھی؟ صرف یہ نہیں کہ بیٹا ہے، صرف یہ نہیں کہ خوبصورت ہے، صرف یہ نہیں کہ جوانی میں جدا ہو گیا، اصل وجہ کیا ہے جانتے ہیں، خود بھی حجت زمان ہے، جو گم ہو گیا وہ بھی حجت زمان ہے۔ تو حجت زمان نظروں سے گم ہو جائے تو دوسری حجت کے اوپر اتنا سنگین ہو جاتا ہے کہ وہ رو رو کے اپنی آنکھیں ضائع کر دیتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے حجت زمان، اپنے ایسے حجت زمان بیٹے کو ذبح کر دو۔ اب سمجھ میں آئے آپ کو کہ کیا کیفیت ہے جناب اسماعیل کی جناب ابراہیم کے ساتھ؟ یعنی کوئی یہ معمولی قربانی نہیں ہے، اپنے زمانے کا حجت زمان ہے یہ فرزند۔ اس نے آگے چل کر انبیاء کی ساری نسل اسی سے چلنی ہے، اور اللہ نے آخری عمر میں دیا ہے۔ آخری عمر میں بیٹے پیدا ہوتے ہیں، وہ اولادیں زیادہ ناز کی ہوتی ہیں، ان سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اس ساری کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے اسماعیل کو قربان کر دو۔ اب جیسے ہی جناب اسماعیل نے خواب دیکھا، اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا، تو بیٹے کا جواب سنیے، نہیں پوچھا کچھ اور، کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ستجدنی من الصابرین، آپ مجھے کیا پائیں گے؟ صابروں میں سے پائیں گے۔ ایک لمحے کے لیے بھی یہ باپ بیٹا یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ نبی یا